کہیں تو عام لوگوں کو مخاطب کر کے یا ایوہ الناس کا لفظ بول کر، اور کہیں خاص اہل ایمان کو، مومنین کو مخاطب کر کے اللہ عز وجل فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے پالنے والے کا خوف اپنے اندر رکھو. اور کبھی اللہ عز وجل یہ آرڈر دیتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ، کہ لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، تمہیں اللہ عز وجل کی طرف لٹایا جائے گا، اس دن سے ڈر جاؤ. میرے بھائیو، اللہ کا ڈر اور قیامت کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں. جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے تو اس کی زندگی کیسی بن جاتی ہے، جس انسان کے دل میں قیامت کا ڈر، اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دینے کا ڈر اور ساری زندگی کے حساب دینے کا ڈر پیدا ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کیسی بدلتی ہے، کیسا انقلاب آتا ہے، یہ ہر آدمی کے سوچنے والی بات ہے. آخر ایک وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے اور سچا خوف ہے، دوسرا وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، قیامت کے دن اللہ عز وجل کے سامنے پیش ہونے کا خوف نہیں، دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی کے چند دن ہیں، یہاں عیش و آرام کر لیں، پھر فوت ہونے کے بعد ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون ہے جو دوبارہ ہمیں اٹھائے گا اور اس وجود کے اندر ہمیں لا کر اللہ کے سامنے ہمیں پیش کر دے گا. اب اس شخص کی زبان، اس شخص کا رہنا سہنا، اس کا بول چال، اس کی آنکھیں، اس کے کان، وہ ان سب چیزوں میں کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے فرماتے ہیں کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، کہ سب سے بڑی دانائی کی بنیاد اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے مخافت اللہ، کہ تیرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ عز وجل کا خوف ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو عام موقعوں پہ بھی اور جب ان کو کسی علاقے کا کمانڈر بنا کر، کسی علاقے کا گورنر بنا کر یا فوجوں کا سپہ سالار بنا کر بھیج دے، تو سب سے پہلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وصیت ہوتی تھی، اوصی کا بتقو اللہ، کہ میری آپ کو ایک ہی وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر کوئی کمانڈر ہے اس کو یہی وصیت، اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر کوئی گورنر ہے، عامل ہے، کسی کو زکات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وصیت یہ ہوتی تھی، اوصی کا بتقو اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور کتنا ڈرو، کس جگہ پہ ڈرو، فرمایا کرتے تھے اتق اللہ حیث ما کنت، کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہنا. ہاتھ میں اقتدار آ جائے پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، آپ کسی کے مامور بن جائیں پھر بھی اللہ عز وجل سے ڈرتے رہنا، آپ اندھیرے میں ہوں، روشنی میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، اللہ عز وجل سے ڈرتے رہنا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں کوئی ایسا مومن، اسلام کا دعوے دار ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ میرے دل میں کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. ہر شخص یا تو اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور یا غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جس کو وہ اللہ کا خوف سمجھتا ہے حقیقتاً وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں یا اس کا تقاضا نہیں ہے. آئیے ذرا سوچیں اور غور کریں کہ اللہ سے ڈرنے کا تقاضا کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے اَن یطاع اللہ فلا یعصا، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کریں. یہ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے احکامات کو مان لیں، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، فرائض کو مان لیں، جن جن چیزوں سے انہوں نے روک دیا ہے ان کو چھوڑ دیں. یہ سب سے پہلی علامت ہے اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کے تقوی کی. وَأَن يُذْكَرَ اللَّهُ فَلَا يُنسَى، پھر اللہ سے ڈرنے کا یہ معنی ہے کہ اللہ کو یاد رکھیں، اس کو بلائیں نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، کسی موقع پہ بھی اللہ عزوجل جلال کو بلائیں نہیں. وَأَن يُشْكَرَ اللَّهُ فَلَا يُكْفَر، اور اللہ عزوجل جلال کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی ناشکری نہ کریں. اللہ عزوجل جلال کی نعمتوں کا، جو اس کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، چھوٹی نعمتیں ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر حالت میں. الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ عزوجل جلال کی ناشکری نہ کریں. یہ اللہ عزوجل جلال سے ڈر اور تقوی کا تقاضا ہے. آئیے ذرا غور کریں کہ جس شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور ہر چیز میرے پاس اللہ کی امانت ہے. آنکھیں یہ اللہ کی امانت ہیں، اور اللہ عزوجل جلال نے یہ دی کس لیے ہیں، وہ بھی شریعت نے اس کی بھی تعین کر دی کہ آنکھیں آپ کو کس لیے دی ہیں. اب اگر کوئی شخص آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اللہ عزوجل جلال کی نافرمانی میں ان کو استعمال کرتا ہے، تو پھر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا کیا جواب دے گا کہ یہ آنکھیں ایک نعمت تھیں، امانت تھیں، اس کو اللہ کے دین کے لیے، آخرت کے ڈر کے لیے، اللہ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے ان کو استعمال کرنا تھا، ان کو غلط استعمال کیوں کیا ہے، اور آنکھوں کے ساتھ زنا کیوں کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور آنکھوں کی بدکاری کیا ہے، دیکھنا ہے، ایسی چیزوں کو دیکھنا جن کو دیکھنے سے اللہ عزوجل جلال نے روک دیا ہے. اللہ نے آنکھیں دے دی اور اس امتحان میں ڈال دیا کہ اب آنکھیں دے دی ہیں، یہ میرے حکم سے ان کو استعمال کرتا ہے یا نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اللہ عزوجل جلال کہتے ہیں کہ مومنوں سے بھی کہہ دو اور مومنات خواتین سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، کچھ بند رکھیں، جھکا کر رکھیں. بھائیو، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں آنکھوں کا حساب شروع ہو جائے، جب اللہ عزوجل جلال کے سامنے پیش ہوں تو کانوں کا حساب شروع ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا کیا ہے، السمع، سننا. اور سننا کیسے زنا بنتا ہے کہ اللہ عزوجل جلال نے کان دیے ہیں اچھی باتوں کو سننے کے لیے، مظلوم کی آواز کو سننے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، حق کی بات کو سننے کے لیے اللہ عزوجل جلال نے کان دے دیے. اور آدمی ان کانوں کے ساتھ بدکاری کرے اور پھر وہ یہ بھی سمجھے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کانوں کی بدکاری کیا ہے؟ آدمی گانا سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، چگلیاں سنتا ہے، گالی گلوچ سنتا ہے، آنکھوں کے ساتھ فلم دیکھ رہا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہوگا، آنکھوں کے ساتھ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، خاتون ٹک ٹکی لگا کر غیر محرم کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارا مسلمان بھائی وہ بھی ٹک ٹکی لگا کر وہ کسی خاتون کو دیکھ رہا ہے. یہ آنکھوں کا بھی زنا ہے اور کانوں کا بھی زنا ہے. میرے بھائیوں، افسوس کہ اللہ سے ڈرنے کے دعوے دار، اللہ کا خوف رکھنے والے، وہ اپنے گھروں کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہ ہو، گاڑی کے اندر، دفتر کے اندر اور بازار کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ کانوں سے بدکاری کر رہے ہوں اور اپنی آنکھوں سے بدکاری کر رہے ہوں. بھائیو، یا تو اللہ کا ڈر نہیں، اور وہ اس غلط فہمی کے اندر تھا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور یا پھر اس کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کے ڈر کا معنی کیا ہے. ان صحابہ کرام سے پوچھیں جن کے دلوں میں واقعتاً اللہ ذوالجلال کا ڈر تھا، اگر دور سے کسی بکری اور اونٹوں کے چرواہے کے بانسرے کی آواز ان کے کانوں میں آتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں کہ یہ آواز بھی ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے. ان کے دل میں اللہ کا حقیقتاً خوف تھا. لیکن ہم اللہ کا خوف رکھنے والے، رات دن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ بھائیو سمجھ لیں، اچھی طرح غور سے سن لیں کہ اگر اللہ کا واقعتاً خوف ہو تو پھر گانا نہ سنیں، ڈرامہ نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں. آنکھوں کے سامنے وہاں باپ بیٹھا ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہے، اس کی بہو بیٹھی ہے، اور سامنے جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں شرم آتی ہے کہ ایسا ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بچیاں اور ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کیسے یہ چیزیں دیکھتی ہیں. لیکن کیا یہ صرف کمزور سا احساس اس کو اللہ ذوالجلال کی پکڑ سے چھڑا لے گا؟ اگر واقعتاً غیرت ہوتی، اس کے اندر یہ تڑپ ہوتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں، خود اپنی آنکھوں اور کانوں سے اپنے گھر میں بدکاری کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو کروا رہے ہیں، اگر یہ غیرت ہوتی تو بھائیو ٹی وی کے بغیر بھی تو وہ زندہ رہ سکتا ہے نا، یہ وی سی آر کے بغیر بھی تو اس کی زندگی گزر سکتی ہے. کیا وہ گھر جن کے اندر ٹیلی ویژن نہیں اور وی سی آر نہیں، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی معلومات نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ ان کے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے؟ شیطان نے اپنے اس آلے کو کس طرح خوبصورت اور مزین بنا کر ہمارے نمازی دیندار لوگ، صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ، آخرت کی فکر کرنے والے، تقوی کے دعوے دار گھروں کے اندر اس طرح ڈاکہ ڈالا ہے، اس طرح نقب لگائی ہے، اور اس طرح ان کے ایمان اور ان کی اسلامی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. کہتے ہیں جی اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. بھائیو اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ جس نے بولنے والی زبان دی ہے اس لیے زبان دی تھی کہ اس کے ساتھ بولیں اور قرآن مجید کو پڑھیں، اچھی بات کریں، لوگوں کو دین کی بات سکھائیں، مظلوم کی مدد کریں، سفارش کریں، بھائیوں کے کام آئیں، زبان کے ساتھ کام لیں، یہ اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہے. لیکن انسان زبان کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر اللہ کا بڑا ڈر ہے، بڑا خوف ہے. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کہ جن کو اللہ حسل جلال نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، وہ اپنی زبان کو پکڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے ہلاک کر کے چھوڑے گی، تو نے مجھے بڑی بڑی ہلاکتوں کے اندر ڈالا ہے، تو مجھے برباد کر کے چھوڑے گی، زبان کو کھینچ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی کوہان کیا ہے، اللہ کے قرب اور محبت کا ذریعہ کیا ہے، بڑی چیزیں بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آخر میں آپ نے بتلایا، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری نیکییں اور قربتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں؟ تو فرمانے لگے، جی ہاں بتائیں. آپ نے فرمایا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کہ اس کو روکے رکھو، اشارہ کیا زبان کی طرف اور کہا اس کے اوپر کنٹرول کرو، اس کو روک کر رکھو، اس کو قابو میں رکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو بھائیو، زبان اللہ عز و جلال نے دی اچھے کاموں کے لیے، یہ اس کی نعمت ہے. کسی گونگے سے پوچھیں جو اپنے معافی ضمیر کا اظہار ہی نہیں کر سکتا، آپ اس سے پوچھیں کہ زبان کی قدر کیا ہے اور قوت گویائی یہ اللہ عز و جلال کا کتنا بڑا انعام ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ عز و جلال نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھا دیا، بتا دیا کہ اس نے اپنے اندر کی بات، اپنے ارادے کو کس طرح ظاہر کرنا ہے. یہ بہت بڑی اللہ عز و جلال کی نعمت ہے. بھائیو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو صحیح استعمال کرے، بولنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے کہ میرے اس بولنے کی وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اللہ عز و جلال کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، اللہ تو ناراض نہیں ہوگا، کسی میرے مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں ہوگی. ہزار بار سوچیں، زبان کے گناہ انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں. حضرت معاذ نے پوچھا، حضرت معاذ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، ان واخذ بما نتکلم به، کہ جو کچھ ہم زبان سے نکالتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ، آپ کی ماں آپ کو گم پائے، آپ کی ماں آپ کو گم پائے، وہل یکب الناس علی مناخرہم الا حصائد السنتہم. آپ نے فرمایا کہ معاذ، لوگوں کو جہنم کے اندر الٹا کر کے منہوں کے بل، ناک کے بل پھینکنے والی یہی تو زبان کی بولیاں ہوں گی، زبان کی کاٹیں، زبان کے بول اور گفتگو کی وجہ سے ہی تو لوگوں کو جہنم میں الٹا کر کے پھینکا جائے گا. بھائیو، اللہ سے ڈریں اور اللہ عز و جلال کی اس نعمت کو صحیح استعمال کریں. پھر جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، بھائیو، وہ ہاتھوں کو کیسے استعمال کرتا ہے، اپنے جسم کو، اپنی قوت کو، اپنے پاؤں کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. کیسے زنا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھ سے پکڑنا اور پاؤں کے ساتھ چلنا، ایسی جگہ کی طرف آپ چل کر جاتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے. سوچ لیا کریں، ہاتھوں کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں آپ، برائی کی مدد کرتے ہیں، گناہ کے اندر شریک ہوتے ہیں، یا ہاتھوں کے ساتھ نیکی برائی میں آپ کسی کا تعاون کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کی بدکاری ہے، یہ ہاتھوں کی برائی ہے۔ بھائیو، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ ذوالجلال پوچھ لے کہ جوانی دی اور زندگی دی، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یہ کہاں استعمال کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، بتاؤ جوانی کہاں گزاری؟ اور یہ عمر کے یہ سال آپ نے کیسے گزارے؟ اللہ کی عدالت میں آدمی کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے جہنم کی آگ ہے، آگے پیچھے ہر طرف آگ جل رہی ہے، اس آدمی کے پاس کیا جواب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ آدم کے ابن آدم کے پاؤں کو ہم حرکت نہیں کرنے دیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں دیکھیں، جو کمزور انسان ہوتے ہیں نا، جب کوئی جج آتا ہے کمرے میں، وکیل ہوں، ملزم ہے، اس کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی انسان کے لیے اس طرح کھڑا ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ حرام ہے، اور یہ انگریزوں کا اور شیطانوں کا طریقہ آج تک ماشاءاللہ 53 سال ہو گئے اس پاکستان کی عدالتوں میں چل رہا ہے۔ آگے وہ فیصلے کیا دیتے ہیں؟ آپ اس کو ایک طرف رکھیں، اور صرف یہی طریقہ کہ جج کمرے میں آئے تو سب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اس کو اپنی بات سنائیں، اور وہ السلام علیکم بھی نہ کہے، کوئی شخص اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا کمزور انسان ہے جس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں۔ بھائیو، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں کو اللہ ذوالجلال ہلنے نہیں دیں گے، سامنے کھڑا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ جوانی، یہ زندگی آپ کو امانت دی، نعمت دی، یہ کیسے گزاری؟ اور بھائیو، پھر انسان کے اعمال کا احتساب، اس کا نظام ایسا کڑا رکھا اللہ ذوالجلال نے، ایسا کڑا رکھا۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ اگر آدمی کو پتا چل جائے نا کہ میری آواز ٹیپ ہو رہی ہے تو پھر وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کسی کمرے میں ہو اور اس کے ساتھ آدمی بیٹھے ہوں یا اکیلا ہو اور وہ بول رہا ہے، بولنا چاہتا ہے، جب اس کو پتا چل جائے نا کہ میری جو باتیں ہیں نا ٹیپ ہو رہی ہیں، ٹیپ لگی ہوئی ہے اور ہر چیز میری ٹیپ ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، تو پھر وہ محتاط ہو جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا لفظ نہ بول دوں بعد میں پکڑا جاؤں۔ بھائیو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کیا کچھ انسان کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کے احتساب کے لیے کیسا نظام بنایا؟ آپ اللہ ذوالجلال کے فرشتوں کے احتساب کے نظام کو ایک طرف رکھیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہر وقت انسان کے پاس رہتے ہیں۔ اگر آدمی کو اتنا ہی احساس ہو جائے نا، ایمان بالملائکہ کا یقین ہو جائے، کرامن کاتبین کا یقین ہو جائے، تو آدمی محتاط ہو جائے۔ اگر کلاس میں استاد سامنے بیٹھا ہو تو اس شاگرد شرارت نہیں کرتا، باپ سامنے بیٹھا ہو تو بیٹا شرم محسوس کرتا ہے۔ بھائیو، اگر اللہ کے فرشتے انسان کے ساتھ ہیں اور اللہ ذوالجلال اس انسان کو دیکھ رہا ہے، نہ اللہ سے شرم ہے نہ فرشتوں سے شرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ایک خالی جگہ پہ، اوپن جگہ ہے، وہاں نہا رہا ہے اور کپڑے اس نے اتارے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بالکل برہنہ ہو کر نہاتے ہو، اس طرح باہر اوپن. وہ کہنے لگا جی یہاں مجھے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ, کہ اللہ سے بھی شرم نہیں آتی, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے حیا کریں. ایک استاد سے تو حیا آ جاتی ہے, ایک باپ سے, کسی بڑے بزرگ سے تو آدمی شرماتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے استاد ناراض ہو جائے. لیکن اپنے خالق سے, اپنے مالک سے, اپنے منعم سے اور اپنے رب سے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے, اس سے انسان کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں ایسا کام نہ کروں کہ وہ میرے اوپر ناراض ہو جائے. فرشتوں سے نہیں شرماتا. بھائیو, اگر انسان کو یہ یقین ہونا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, ایسی ایسی کیسٹیں اللہ عز و جلال نے انسان کے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہیں, یہ جو جسم ہے نا اس کے اندر ایسا نظام ہے ویڈیو کا اور کیس کرنے کا, کسی چیز کو نقل کرنے کا, کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے, یہ جو کان ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, انسان کا جسم ہے, یہ آپ کی باتوں کو نوٹ نہیں کر رہا؟ کیا ہر حرکت, ہر کام, ہر فعل, نیکی اور برائی, میرے بھائیوں, یہ جسم کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں قرآن و مجید کے اوپر یقین ہے؟ یہ مٹی اور زمین دیکھنے میں بے جان ہے, دیکھنے میں بے جان ہے, لیکن آپ زمین کے جس ٹکڑے پہ نیکی کریں گے یا اللہ کی معصیت اور نافرمانی کریں گے جس زمین کے ٹکڑے پہ, اللہ عزوجلال نے اسی کو سی ڈی اور کیسٹ بنایا ہوا ہے اور یہ آپ کا یہ کام نوٹ کر رہی ہے, ٹیپ کر رہی ہے. ہم اس کو بے جان سمجھتے ہیں نا, لیکن بے جان کے اندر جان ڈالنے والی طاقت اس کو بلائے گی. اس نے اس کے اندر یہ قوت عطا فرمائی ہے زمین کے اندر کہ یہ اس وقت تو نہیں بولتی لیکن ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہے. درخت کو آپ بے جان سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت نہیں بول رہا لیکن وہ بھی چیزیں نوٹ کر رہا ہے. درخت, پتھروں کو آپ بے جان سمجھتے ہیں لیکن جب اللہ عز و جلال چاہے تو پتھروں کو بلا لیتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ زمین کے زیادہ ٹکڑے میرے لیے قیامت کے دن گواہی دیں, یہ یقین کی بات ہے کہ زمین کے زیادہ ٹکڑے میرے لیے قیامت کے دن گواہی دیں کہ یہ نماز پڑھتا تھا. بھائیو, یہ جسم یہ بولے گا. آپ اس کو ایسا بے حس نہ سمجھیں کہ ہاتھ تو نہیں بولتے, صرف زبان ہی بولتی ہے, ہاتھ بھی بولیں گے. قرآن مجید کے 24ویں پارے میں اللہ عز الجلال نے اس حقیقت کو بیان کیا اور سورۃ یاسین کی تلاوت جو عام حضرات کرتے رہتے ہیں, کاش کہ اس کا ترجمہ پڑھیں, اس میں بھی اللہ عز الجلال فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم, کہ آج ہم ان کے منہوں پہ تو مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں ہمارے ساتھ باتیں کریں گے. اللہ عز و جلال کی عدالت میں جب فرشتے آدمی کے سارے دفتر پیش کر دیں گے نا, جی اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تو اللہ عز و جلال بندے سے پوچھیں گے, ہاں بھائی یہ گواہ ہیں, یہ دفتر ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی دلیل, کوئی حجت, کوئی ہے؟ آپ بندہ ہاتھ پاؤں تو مارے گا نا. اللہ نے بڑی عقل دی ہے انسان کو, بڑی سمجھ دی ہے. بندہ کہے گا کہ یا اللہ, یہ جو دفتر ہے نا اور یہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں, دفتر انہوں نے لکھے, یہ فرشتے بھی تیرے, یہ فرشتے تو تیرے ہیں, تو میں ان کی گواہی نہیں مانتا, اور یہ دفتر انہوں نے لکھے, یہ تو مدعی کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں, میں پھر مانوں گا کہ میرے اندر سے کوئی ایسی گواہی دے کہ میں یہ سارے کام کرتا رہا ہوں, کوئی اور گواہی لا. اللہ عزوجل فرمائیں گے چلو ٹھیک,
میں اب اور گواہی لاتا ہوں، اللہ عزوجلال ہاتھوں کو حکم دے دیں گے بولیں، پاؤں بول رہے ہیں، آنکھیں بولنا شروع کر دیں، حالانکہ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کان بول پڑیں، انسان کا جسم انگ انگ بول پڑے، اب اس آدمی کو غصہ آئے گا، آدمی کو غصہ آئے گا کہ تمہیں بچانے کے لیے تو میں کئی طرح کے ہیلے سامنے رکھ رہا ہوں اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے. قرآن کہتا ہے لیما شہدتم علینا، انسان کہے گا کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی. تو آگے سے یہ پھر کیا کہیں گی، یہ کیسٹیں جو ہو رہی ہیں اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اور یہ سی ڈی ہے انسان کے جسم کے اندر، یہ کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، کہ ہمیں اس ذات نے بلا لیا ہے جس نے ہر چیز کو بلا لیا. آج کل تو ہر چیز بول رہے ہیں، انسان بول رہے ہیں، اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے، وہ قبروں سے نکل کر بول رہے ہیں، درخت بول رہے ہیں، زمین بول رہی ہے، پتھر بول رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی حکم دے دی، ہم اس لیے بول رہے ہیں. بھائیو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے کیا وہ ان مناظر کو اپنے سامنے نہیں رکھتا؟ اسی لیے تو اللہ عزوجلال قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر جو کچھ کما رہے، جو کچھ کر رہے ہو، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر نیکی ہے تو وہ بھی اللہ عز و جلال سامنے کر دیں گے، اس کو بھی دیکھ رہا ہوگا. اور ایک ذرہ کے برابر گناہ کیا ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھ لے گا. افسوس کہ ہم لوگ اس جرت کے ساتھ اور اس ہمت کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. یہ جی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ جی چھوٹے چھوٹے گناہ، اور گناہوں کی تعین بھی ہم نے خود ہی کی ہوئی ہے اپنی طرف سے. کسی کو چھوٹا گناہ بنا لیا، کسی کو بڑا گناہ بنا لیا. بھائیو، اول تو یہ تقسیم کہ کسی کو ہم چھوٹا گناہ کہہ دیں، کسی کو بڑا گناہ کہہ دیں، ایک مومن آدمی تو اپنی طرف سے یہ تقسیم کرتا ہی نہیں. آدمی تو شریعت سے پوچھتا ہے کہ بڑا گناہ کون سا ہے، چھوٹا گناہ کون سا ہے. انسان کو اختیار نہیں ہے، ممکن ہے انسان کسی کو چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہو اور وہ اتنا بڑا گناہ ہو، اتنا بڑا گناہ ہو کہ انسان کی ہلاکت کا باعث بن جائے. ہم تو اپنی معاشرتی زندگی کی وجہ سے دوسروں کو دیکھتے ہوئے کہ جو گناہ سارے لوگ کر رہے ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہوگا، اور جو گناہ کبھی کبھی دیکھا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہوگا، یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. بھائیو، یہ تقسیم شریعت کی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایسے گناہوں کو بڑا بڑا بھی قرار دیا جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. آج ہر گلی میں، محلے میں، گاؤں میں جب شرک ہو رہا ہوتا ہے، یا رسول اللہ اسما قالنا کے نعرے لگتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہماری بات سن لو، ہمارے حال کو دیکھ لو، تو چونکہ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تو جی عام سی ایک بات بن گئی، یہ تو عام بات بن گئی. اور اگر ہم کسی جگہ پہ قتل و غارت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم بڑی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ شرک یہ قتل و غارت سے بڑا جرم تھا، ہم نے اپنی طرف سے تقسیم کر دیا. میرے بھائیو، ہمارے بھائیوں نے اپنی طرف سے تقسیم کر دی. کیا؟ کہ داڑھی مونڈنا یہ چھوٹا سا گناہ ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے اور اس کی خیر ہے. یہ جو خیر والا لفظ ہے اس کی خیر ہے، یہ لگتا ہے کہ ہم نے حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھا اور گناہوں کو چھوٹا بنانا بڑا بنانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھا، جس کو چاہیں چھوٹا بنا دیں اور جس کو چاہیں بڑا بنا دیں، اور اگر کسی بھائی سے کہیں کہ داڑھی مونڈنا تو کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کی لعنت کا باعث ہے، کہتے ہیں یہ تو جی پہلی دفعہ سنی ہے بات، یہ بات ہماری تو عقل میں نہیں آتی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ او بھائی نہیں سمجھ میں آتی تو سمجھنے کی کوشش کر لیں، محنت کریں۔ بھائیو جب خواتین کے اندر ہمارے گھروں میں یہ رواج چل پڑا، اس وقت تو بس اللہ عز و جلال جس گھر پہ رحمت فرمائے شاید وہ گھر بچا ہو، ورنہ بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، بہو ہے، اپنے جسم اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے یہ پلکوں کے بال بھی نوچ رہی ہیں، پلکوں کے بال بھی نوچ رہی ہیں اور سر کے بالوں میں وگ بھی لگا رہی ہیں۔ ممکن ہے وہ یہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ایسا کرنے والیوں پہ۔ جس کام پہ اللہ کی لعنت ہو وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے یا بڑا گناہ ہوتا ہے؟ جو کام کرنے کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار آ جائے، یہ لعنت کا معنی پھٹکار ہے نا، پھٹکار اللہ کی رحمت سے دور، تو کیا وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بڑا گناہ کیا ہوتا ہے چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے، تو بھائیو غور سے سن لو، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ ذوالجلال نے حد مقرر کر دی ہے وہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، کبیرہ جسے کہتے ہیں، اور ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن اور سنت نے یہ کہا ہو کہ جو یہ کرے گا آگ میں آئے گا، جو یہ کرے گا اللہ ذوالجلال کی پکڑ میں آئے گا، جو شخص یہ کرے گا اللہ کی اس پر لعنت ہے، تو ایسے سارے کے سارے کام کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ نہیں ہوتے۔ اور پھر مومن آدمی تو بھائیو یہ تقسیم کرتا ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلی کو یا کسی بھی جانور کو باندھ لیں یا پرندے را لیں یا بلی کو باندھ دیں یا کتے کو باندھ کر رکھیں تو اس کو کھانا پلانا، اس کا راحت آرام، اس کا خیال نہ رکھیں، تو یہ چھوٹا سا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ یہ شاید ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ چھوٹا سا گناہ، پہلے تو کتا میں رکھنا ہی بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بڑا گناہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں کتا ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ایک اس وجہ سے بھی بڑا گناہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کتا رکھ لیا نا گھر میں، گھر جس نے کتا رکھ لیا تو ہر روز اس کی نیکیوں سے ایک قرات مطابق اس نیکی ضائع کر دی جاتی ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کی اتنی نیکی ہوتی بھی نہیں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور بھی وہ کام کر رہا ہے کہ پتہ نہیں، شاید قرآن بھی پڑھتا ہو اور لیکن ساتھ ساتھ اس نے کتا بھی رکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ہر روز اس کی نیکیوں سے ایک قرات یہ کم کرتا جاتا ہے، اس نیکییں ختم کر جاتی ہیں، اور یہ کتے کا رکھنا اس کی نیکیوں سے ہر روز ایک قرات کے برابر کھائے جا رہا ہے۔ اور بھائیو اس لیے بھی یہ بڑا جرم ہے کہ یہ مسلمانوں کا تو کام نہیں تھا، یہ کام تھا انگریزوں کا، عیسائیوں کا، یہ مسلمانوں کا تو کام ہی نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آؤں گا، جب وہ وعدہ آیا نا ٹائم آ گیا تو آپ انتظار نے لگے، انتظار کرتے رہے کرتے رہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل نہیں ہوئے، آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے، گھر سے باہر نکلے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، پوچھا کہ آپ کا وعدہ تھا؟ فرمانے لگے ہاں وعدہ تو ضرور تھا، لیکن ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو. ذرا دیکھیں گھر میں کہیں کتا نہیں داخل ہو گیا. جب دیکھا ٹٹولا تو چار پائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لے آئے. یہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ کسی گناہ کو چھوٹا بنا لیں، کسی گناہ کو بڑا بنا لیں، کسی کو ضرورت کرتے رہیں. بھائیو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک ذرہ بھر بھی گناہ کیا ذرے کے برابر وہ اس کے سامنے ہوگا. اور ہم ایک جز سے گناہ کر رہے ہیں کہ خیر ہے، خیر ہے. اور شاید سب سے بڑی جو ہماری امید ہے نا، یہ ایک مسئلہ بھی میں آپ حضرات کو سمجھا دوں کہ سب سے بڑی جو ہماری ایک امید ہے وہ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی گناہ تو واقعی ہم سے ہوتے ہیں، چلو ہم یہ کرتے بھی ہیں، مجبوری ہیں ہماری، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، بزرگوں کی سفارش سے، نیک لوگوں کی سفارش سے ہم آخر بخشے ہی جائیں. بھائیو یہ امید بڑی اچھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، نیک لوگ شہداء اللہ قاسم میں یہی ہونے والے سفارش کریں گے، علماء قرآن کے حافظ نیک لوگ وہ بھی سفارش کریں گے. لیکن کب سفارش کریں گے اور کس کس کی سفارش کریں گے؟ آپ کے پاس کون سی ٹکٹ ہے یا کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کا نام اس فہرست میں ہے جس فرشت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں؟ یہ پہلا تھا. کیا ہمیں یقین ہے کہ ہماری ضرور آپ سفارش کریں گے؟ بھائیو قرآن تو یہ کہتا ہے ولا یشفعون الا لمن رضا. قیامت کے دن نیک لوگ انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی سفارش کی اجازت دیں گے جس پہ اللہ راضی ہوگا. ولا یشفعون الا من ارتضى. یہ قرآن کی آیت آپ یہ بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں لائیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ ان دونوں آیتیں دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں. ان کو آپ اچھی طرح غور سے سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نہ کوئی پیغمبر، نہ ولی، اور نہ کوئی نیک آدمی، نہ شہید. جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے کہ اس بندے کی سفارش کر لو، اتنی دیر تک کوئی اس کی سفارش کر سکے گا. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کس بندے کے بارے میں اجازت دیں گے کہ اس کی سفارش کر لو؟ ارتضا، جس پہ اللہ راضی ہو جائیں گے، جسے اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ حضرت نے اجازت دے دے کہ اس کی سفارش کر لو. بھائیو اگر آدمی کفر اور شرک پہ مر جائے اور پیغمبر اجازت مانگے کہ اس کی سفارش کی مجھے اجازت دے دی جائے، تو کیا اس کو اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. یہ قرآن مجید کے اندر ان کا خیال موجود ہے کہ انہیں اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں، بخشش کی دعا کروں. جب اللہ نے روک دیا کہ مشرک اور کافر باپ ہے اور کفر اور شرک پہ مرا ہے، اس کے لیے تم سفارش کرتے؟ یہ سفارش نہیں قبول. تو کیا ہوا؟ وما نستغفر ابراہیم ابیہ الا عن موعظۃ ما دعا الیہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے سفارش کی تھی باپ کی وجہ سے، اور جب پتا چل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، کفر پہ مرا ہے، تو پھر بیزار ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے، جس کی بڑی خدمات ہیں، ایو ابو طالب تھوڑی سی خدمات تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ساتھ دیا، اتنا دفاع کیا، کہ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معذور رہے. ابو ہاشم کے بنو ہاشم کے بچوں رونے کی آوازیں آتی تھی, چمڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے, درختوں کے پتے اور چھلکے کھانے پہ مجبور ہو گئے. اس عذاب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ابو طالب تھے. بڑا اتفاق یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جب فوت ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہے. ما کان للنبی الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, چاہا کہ چلو کے لیے بخش کی دعائی کر دیں, بخشش دعائی کر دیں. اللہ عزوجلال نے قرآن میں کہہ دیا کہ نہ پیغمبر کے لائق ہے نہ مومنوں کے لائق ہے کہ مشرکوں کے لیے سفارش کریں, اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. تو کیا پیغمبر کی سفارش اپنی مرضی سے ہوتی ہے یا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوئی ہے؟ یہ مسئلے سمجھ لیں. شہید سفارش کرے گا لیکن جس کا باپ کافر ہوا یا مشرک ہوا تو کیا شہید اس کی سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ اذن نہیں, اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. بھائیو قرآن کا حافظ اگر اس کا باپ مشرک ہے اور کافر ہے تو کیا وہ اس کی سفارش کرے؟ لا, اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرتا. اور اللہ حضر جلال کی اجازت کسے ملی؟ ارتدا, جسے اللہ خوش ہو گیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور قیام کے دن ہماری سفارش کی اجازت دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کے خاندان میں کوئی حافظ ہے, عام ہے, یا کوئی بچہ شہید ہو گیا ہے تو بھائیو ان کو چاہیے کہ وہ اس گمان میں نہ آئیں کہ جی ہماری سفارش پکی ہو گئی. ایسی حماقت ہے. کئی حضرات کہتے ہیں جی بس ساری سفارش تو پکی ہوگی, پتہ نہیں یہ مور لگا لایا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, اس کی جو ہے نا سفارش تو ضرور ہوگی. ان تو چاہیے کہ اور زیادہ اپنی زندگی میں محتاط ہو جائیں, ایسے کام کریں کہ اللہ خوش ہو جائے اور شہید سفارش کی اجازت دے دے. ایسے کام نہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے اور جب سفارش کا وقت آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت نہ دے. پیغمبر, عالم, حافظ, شہید یہ خود بخود زبردستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کروا لیں, یہ زبردستی بخشوا لیں. بھائیو مشرکین مکہ کے پاس بھی تھا, مشرکین مکہ کو جو امیدیں تھیں نا وہ نیکوں سے, اولیاء سے, پیغمبر سے, اچھے لوگوں سے وہ یہی امیدیں رکھتے تھے کہ ان کی سفارش ہوگی تو بخشے جائیں گے. تو قرآن مجید نے ان کے جو تصوراتی جو یہ ان عقیدے میں تھا کہ سفارش کا یہ تصور اس کو رد کر دیا اور بتلایا کہ سفارش صرف اس کے حق میں ہوگی جس حق اللہ یہ اجازت دیں گے, اور اللہ عز و جل اس کے حق میں اجازت دیں گے جس پہ خوش ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو جائیں اور شفاعت کی اجازت ہی دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا کا موقع دیا ہے کہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ دعا تک نہیں کی, ابھی تک میں نے وہ دعا نہیں کی, قیامت کے دن کروں گا اور وہ میری شاد ہوگی, سفارش ہوگی, وہ میں قیامت کے دن کروں گا. اور آگے آپ نے کیا بتا دیا؟ فرمایا فہیا نائلۃن انشاء اللہ, فہیا نائلۃن انشاء اللہ, مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, کہ میری یہ شفاعت, میری یہ سفارش قیامت کے دن ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو. مشرک کی شفاعت کوئی پیغمبر بھی نہ کرے گا اور نہ ولی کرے گا اور نہ کوئی نیک آدمی کرے گا. بھائیو ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اللہ عز و جل ہمیں نیک بنائے اور ہمارے دلوں میں اپنا تقوی اور خوف فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.